بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سماعت فرمائے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے 25 جولائی 1978 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے نیو کیمپس میں طلبہ کے ایک مجمع میں فرمائی تھی.
میرے عزیز بھائیوں، مجھے آپ کی اس مجلس میں آ کر جو مسرت ہوئی اس کو کسی ایسے دعوت کے خادم سے یا کسی ایسے مدرسے کے استاد کے دل سے پوچھنا چاہیے جس کو نوجوانوں پر اور ملت کے نام آروں پر اپنا خون جگر اور آگے دیدہ سب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جو ایسے نوجوانوں دیکھنے کی تمنا کرتا ہوں جس کو اقبال نے کہا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل. اور ایک ایسے خدا کے گھر میں ایک جگہ پر اتنے نوجوان مسلمان نوجوان جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ عہد کیا ہو اور جنہوں نے ارادہ کیا ہو کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے اور صراط مستقیم پر جو اب اس وقت پرصراط بن گئی ہے. صراط مستقیم اصل صراط مستقیم ہے لیکن کبھی کبھی پرصراط کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. مگر بڑی سعادت ہے ان نسلوں کی اور ان عہدوں کی جب یہ صراط مستقیم پر صراط بن جائے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے تو بہت ہیں لیکن خود صراط پر سے گزرنے والے اور سلامت گزر جانے والے اور پھر اس کا انعام پانے والے تھوڑے. وہاں سے خود صراط جو پیش آئے گا اور جس کی خبر دی گئی ہے صحیح حدیثوں میں، وہ یہاں کے اس خود صراط کا ایک مظہر کامل ہے. اور اس دنیا میں وہ سب چیزوں کے نمونے پائے جاتے ہیں اس دنیا کی وسعت اور اس دنیا کی حقیقت کے مطابق جتنی سمائی ہو سکتی ہے اتنی یہاں ہر چیز مسفر شکل میں ایک چھوٹی شکل میں پائی جاتی ہے. وہ پرسراط جو قیامت میں جس سے سابقہ پڑے گا وہ اللہ کے بندوں کے لیے اہل ایمان کے لیے دنیا میں موجود ہے. تو ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پرسراط پر سے گزرنا ہے، بلکہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہم کو اس پرسراط کے لیے انتخاب کیا ہے اور وہ اس راہ سے ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مصائب پر انعامات ملنے لگیں گے قیامت میں، جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں، تو لوگ تمنا کریں کہ غربت بالمقاریر، کاش ان کی کھالیں قیسیوں سے کتری گئی ہوتی. یہ معمولی تکلیف، معمولی اذیت نہیں، بلکہ ان کی کھالیں قیسیوں سے کتری جاتی ہے، کاغذ یا کپڑا کترا جاتا ہے، قدر بے ہوش کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا. اگر کوئی طالب علم، میں طالب علم کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اگر طالب علم محنتی ہے تو اس نے واقعی پورے سال میں اپنا جو تعلیمی سال ہے اسے محنت کی ہے اور اپنے اپنا خون پانی ایک کیا ہے, تو سچی بات یہ ہے میں بھی طالب علم رہا ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں. اگر پرچہ آسان آ جائے تو حضرت ہے جو اپنا سر پیٹ لیتا ہے, کہتا ہے میں نے کس دن کے لیے محنت کی تھی, مجھ میں اور اس کاہل اور تناسا اور کھلاڑی طالب علم میں کیا فرق ہے جو سال بھر کھیلتا رہا, میں نے کس دن کے لیے اپنی آنکھیں پھوڑی تھیں اور اپنی راتوں کی نیند حرام کی تھی. اگر یہی پرچہ آنا تھا تو ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہوتا, اور اگر پرچہ مشکل آتا ہے تو محنتی طالب علم سمجھتا ہے کہ اس کی محنت ٹھکانے لگی, سوارت ہوئی, اور وہ اس دن تو نہیں سمجھتا. امتحان کا نتیجہ جب بھی آئے جتنی دیر میں آئے لیکن اس کو امتحان کا نتیجہ تو مل جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو جن سوالات کو اس نے محنت کی تھی, جن مضامین کا محنت کی تھی, جو ایسے کتاب کے اقتباسات یا پیسز تھے یا کچھ ٹکڑے تھے جن کو زیادہ محنت سے اور گہری نظر سے پڑھا تھا اور حل کیا تھا, انہی میں سے سوالات آئے. اس لیے یہ شکوہ کرنا کہ ہمیں بہت نازک زمانہ ملا ہے اور ہماری راہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, یہ بد ہمتی کی بات ہے. بد ہمتی کی بات یہ ہے کہ اگر راستہ آسان ہو تو آدمی کوئی شبہ ہونے لگے اپنے بارے میں کہ مجھے قابل نہیں سمجھا گیا تو میں کسی مشکل راستے پر چلوں. زندگی کا لطف حقیقت میں جیسے آسانیوں کے ساتھ ہے ویسی مشکلات کے ساتھ بھی. اگر زندگی ساری کی ساری سہولتوں سے لبریز ہوتی تو زندگی کچھ لطف نہ ہوتا. میں نے آپ کے سامنے تو ایک کہا کہ آیت پڑھی ہے اور مجھے بے اختیار یاد آئی, وہ آیت آپ کے لیے ایک نوید مسرت ہے. اور جیسے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فلاں سورہ پڑھ کر سناؤ, غالبا سورہ نساء, انہوں نے کہا کہ حل سلمانی ربی, کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے. تو وہ خوشی کے مارے رونے لگے اور ان کو اپنی خوشی کو دست نہ کر سکے کہ میں میرا رب میرا نام لے کر اپنے رسول سے کہے کہ فلاں سے قرآن شریف سنو, آپ کو بھی اپنی اس قسمت میں نانا ہونا چاہیے کہ آپ کے رب نے گویا آپ کا نام لے کر کہا ہے. ان لوگوں سے جتن عام غلطی, وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. فتیا کا لفظ کہا ہے یہاں پر, فتیا عربی میں فتح کی جمع ہے, فتح نوجوان کو کہتے ہیں. تو اور بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے لیکن کہیں کہیں اللہ نے رجال کہا ہے, رجال اللہ کلیم تجار جمع مرد, یا مردان کہا یا شیر مرد. عربی زبان کا دامن بہت وسیع ہے لیکن یہاں ان سب الفاظ کے مقابلے میں فتیا کے لفظ کا انتخاب کیا گیا. ان لوگوں کی قسم وہ نوجوان جوانی نوجوان تھے, وہ چند نوجوان تھے عامن رب دین جو اپنے رب پر ایمان لائے, اپنے رب پر ان کا عقیدہ مستحکم ہوا, وہ جس نام خدا. اور یہ پہلی منزل انہوں نے طے کر لی, دوسری منزل ہم نے طے کی, وہ جس نام خدا. اور یہی ترتیب ہے آپ کے کرنے کا, ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ماتا یزید کم کو وطن علاقوں وطے کم, وہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا, اپنی طرف سے غیبی قوت کا اضافہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ بنیاد تمہاری قوت ہے, تمہارے پاس جو کچھ ہے سب لا کر رکھ دو, ہم اس میں اضافہ کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. خالی ہم مدد کریں ون وے ٹریفک ہو یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ون وے ٹریفک نہیں ہے. آپ کے یہاں شہر لاہور میں ہو کراچی میں ہو, قرآن مجید میں ون وے ٹریفک نہیں ہے. سب ہم ہی کریں, ہم ہی کرتے رہیں اور تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. سے بنی اسرائیل سے خطاب کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم, اے بنی اسرائیل میرے, اے یعقوب کی اولاد میرے احسان کو یاد کرو اپنے اوپر, اور میرے عہد کو تم وفا کرو, تمہارے عہد کو میں وفا کروں گا. اور اس کی ایک مثال آپ یہ سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی کسی موقع پر کہ پانی نہیں ہے, تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے تھے اور پانی آسمان سے برس سکتا تھا, پانی کا خطرہ نہ ہوتا جب بھی, لیکن آپ ہم آتے کہ جو کچھ پانی میں لے آؤ. جا جب پانی آتا تو اس میں انگوٹھے مبارک اس میں آپ انگلیاں ڈال دیتے یا ہاتھ ڈال دیتے پھر وہ ابلنے لگتا. آپ سے کہا گیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہمارے جو کچھ ہے وہ لے آؤ, تو کھجوریں سوکھی کھجوریں اور کچھ روٹیاں اور باجرا اور اس طرح کی چیزیں جو لوگ اپنے اس میں لائے تھے راشن میں وہ لا کر کے رکھ دیا. تھوڑا سا ایک ذخیرہ تھا, آپ نے دعا کی ہاتھ لگایا اور وہ بڑھ گیا, اسائے لشکر کے لیے کافی ہوا. تو یہ بھی اللہ کے رسول بھی کر سکتا ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ نصیح کے قصے میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں کیونکہ اس امت کو مختلف دوروں سے گزرنا تھا اور اس امت کو اپنے اندرونی طاقت سے کام لینا ہے اور عزم و ارادے سے کام لینا ہے جو اس آخری عہد کی ایک خصوصیت ہے. یہ عہد بطالت کا عہد نہیں ہے, یہ عہد ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا عہد نہیں ہے, یہ عہد عمل کا ہے, کوشش کا ہے, جدوجہد کا ہے. اس لیے اس امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے تم تمہارے پاس جو کچھ وہ پیش کر دو اور آدرسن کے معجزات اسی طرح سے پیش بھی آئے اسی طرح سے بیان بھی کیے گئے. ان صحابہ کرام نے عقیدت مند سوال نگاروں کی طرح یہ نہیں کیا کہ اپنے نبی کے معجزات کو بڑا چڑھا کر دکھانے کے لیے خود بڑے چڑھے تھے, کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ بھی کر سکتے تھے کہ اتنا جس حل کر دیتے ہو, کہتے کہ لوگ آئے شکایت کی کھانے کو نہیں ہے, لشکر بھوکا ہے, آپ دعا کی اور غذا آ گئی راشن آ گیا, ایسا نہیں. انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ, وہ لائے, آپ نے قدرت سے مبارک سے مست کیا, دعا کی اور وہ بن گیا. تو یہی ہے کہ جو پونجی ہمارے پاس ہے یہی آپ کا عمل تھا, 313 آدمیوں کو لے جا کر میدان بدر میں کھڑا کر دیا. یہ بھی کر سکتے تھے پھونک مار دیتے, کنکریاں پھینک دیتے, ایسا بھی کیا ہے آپ نے کبھی, لیکن مدینے سے چل کر بدر کے میدان میں آئے, سال میں کوئی 70-80 میل کے قریب ہے, اور وہاں آ کر سفارائی کی, باقاعدہ جو جنگی اس زمانے میں طریقہ جنگ تھا اس کے مطابق صفوں کی ترتیب کی, اور جیسے ایک جنرل کھڑا کرتا ہے اپنی فوجوں کو اس طرح فوجوں کو تیار کیا اور ان کے مقابلے میں 1000 تھے, پھر اللہ نے مدد فرمائی. تو یہ ہے صحیح طریقہ اور سنت نبوی. تو میں نے آپ کے سامنے آیا تھوڑی سی سورہ کہف تھی, اللہ کا فرمت انہم فتیۃ, یہ کچھ نوجوان تھے, چند نوجوان تھے, اور فتیہ جو ہے مفتی سیاح الدین صاحب جانتے ہیں, یہ وزن جو ہے غلما اور صبیہ اور فتیہ یہ جمع قلت کہلاتا ہے عربی میں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ہی تھے, مفتی بھر تھے, اس میں بڑی ان کی تعریف نکلتی ہے. وہ کچھ گنتی کے کچھ نوجوان تھے, آمنو رب دین, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ مستحکم کیا اپنے پالنے والے کو, اور رب کا لفظ یہاں خاص طور پہ اس لیے استعمال کیا کہ مسئلہ جھگڑا سارا ربوبیت کا تھا, یعنی وہ حکومت وقت جو تھی وہ ربوبیت کی مدعی تھی, وہ یہ اس نے غذائی سامان پر اور معاشی وسائل پر قبضہ کر لیا تھا, جیسے ہر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے کہ وہ غلہ دے تو لوگوں کو غلہ ملے, وہ تقسیم کرے کچھ, وہ لوگوں کی کو ملازمتیں دے تو لوگوں کو ملازمتیں ملے, وہ لوگوں کو کچھ کھانے کو دے تو لوگوں کو کھانا ملے. تو وہ حکومت گویا ایک طرح سے ایک جعلی مصنوعی رب بن گئی تھی. تو آمنوا بربہم, اپنے اصلی حقیقی رب پر وہ ایمان لائے کہ ہمارا پالنے والا, ہمیں غذا دینے والا, ہماری زندگی کی حفاظت کرنے والا, ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا, ہمیں عزت دینے والا وہ کوئی اور ہے, وہ مالک الملک ہے, رب حقیقی ہے. ان ہم فتم آمنوا بربہم, اجب منزل ہم طے کر لی تو ذنا ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. معلوم ہوا کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کی معرفت ہے, ہدایت وہاں سے ملتی ہے, محض اپنے دماغی اپنی ذہانت سے, اپنے حسن تنظیم سے, اپنے سلیقے سے, ہماری تقریروں سے, مجھ جیسے لوگوں کی تقریروں سے, یا اور مجھ سے بہت بڑے ہوئے لوگوں کی تحریروں سے اور مطالعے سے, اپنے کتب خانوں کے ذخیرے سے, اس سے ہدایت نہیں ملا کرتی. ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے, جمع کا استعمال کیا ہے بادشاہوں کا, اور اتنا ہوں خدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. معلوم ہوا کہ ہدایت تھی اس میں اضافہ کیا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اضافہ ہوتا ہے اس کی طرف, سرے سے ہدایت نہ ہو تو ہدایت دیتا ہے, قرآن کریم بھرا ہوا ہے, لیکن خود ہم کہتے ہیں اہل صراط مستقیم حالانکہ ہم ہدایت کسی نہ کسی درجے میں ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. جب بھی تو ہم تو نماز پڑھنے کی توفیق ہے, جب بھی ہم نماز کے مکلف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ہم کو حاصل ہے. پھر ہم کہتے ہیں اہل صراط مستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, یعنی ہماری ہدایت میں اضافہ کر, ترقی دے, ہمیں ثابت قدم رکھ, استقامت عطا فرما, سمتنا ہدا. ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا, ہم کہیں سے کہیں پہنچا دیا. جب وہ عقیدہ توحید پر ان کا ایمان راسخ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دعائیں شروع کی, انہوں نے خدا عبادت اللہ کے سامنے سر جھکایا اور اس سے مانگنا شروع کیا اور اس کی معرفت پر محنت کی, اس کی صفات عالیہ اور اس کے اسماء الحسنیٰ کے سمجھنے میں انہوں نے غور و فکر سے کام لیا. اس کے جو سرچشمے اس وقت تھے ان کی دسترس میں تھے یا جو لوگ اس میں ان کے رہبر بن سکتے تھے ان سے فائدہ اٹھایا. پھر ہم نے ردنا و مدا, ہم نے ان کے علاج کہیں سے کہیں پہنچا دیا. غور و اپنا آلہ شروع ہوئی, اب مشکلات کی منزلیں پیش آئیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیت نئی نئی جزیرہ نما سینا سے نکل کر اور اپنے اصل مولد و منشا یعنی اس کے قدس کے علاقے سے فلسطین سے نکل کر بیت اللہ جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور بیت المقدس جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات ہیں, آثار ہیں, وہاں سے نکل کر جب وہ شمال مغرب میں یورپ تک پہنچی اور روم القبرا کے اس زمانے میں, سلطنت کے زمانے میں وہ روما میں پہنچی تو وہاں سخت قسم کی کٹر قسم کی بت پرست حکومت قائم. یہ عیسائی مندر جو وہاں پہنچے تو ان کی تبلیغ و تلقین سے نوجوان بھی متاثر ہونے کے لیے, اور بہت سے حالات میں اور تاریخ کے بہت سے ادوار میں ایسا نظر آتا ہے کہ نوجوان پہلے متاثر ہوتے ہیں, اس لیے کہ پہن سال اور زیادہ عمر رکھنے والے معمر لوگ ان کے ساتھ بہت سے ان کے ساتھ وزن بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے پیرنے کے لیے دریا میں آپ جانتے ہیں اور پیرنا بھی بہت سے آپ جانتے ہوں, جتنے آپ ہلکے ہوں گے اتنے ہی آپ پیر سکیں گے آسانی کے ساتھ دریا پار, لیکن کسی کے ساتھ اگر بوجھل پتھر بندھے ہوئے ہیں اور کچھ سامان بھی اس کے ساتھ ہے, کچھ امانتیں بھی ہیں, تو پھر وہ اس کے لیے دریا پار کرنا مشکل ہوگا. تو نوجوان سبکسار مردم سبکتر رن جو جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا ہی جلدی منزل طے کرتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم عام رب بھی معلوم ہوتا ہے کہ تم پیش قدمی ان نوجوانوں نے کی جن کے اوپر ماضی کے وہ ملبے, ماضی کے وہ بوجھ نہیں تھے جو ان بوڑھے لوگوں پر تھے. مثلاً ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد کی یہ میراث ہے, یہ خصوصیات ہیں, ہمارا اس خاندان عیسائی سے اتنا پرانا تعلق ہے, ہمارے خاندان وزیر ہوتے چلے آئے ہیں, منسٹر ہوتے چلے آئے ہیں, ہم دو کچھ سے چار کچھ سے نمکھار ہیں اس خاندان کے, ہم کیسے انکار کر دیں اس کی ربوبیت, اس کے دعوی ربوبیت کا, اور ہم اس سے کیسے باغی ہو جائیں. لیکن نوجوانوں کو یہ راستے کے یہ پتھر ان کے سامنے نہیں تھے, نیا خون تھا, نئی عمر تھی, نیا تجربہ تھا, امنگیں تھیں, حوصلے تھے, ایک آواز ان کے کان میں پڑی جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی 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 بن ایمان آمنوا بربکم فآمنا, اے پروردگار ہمارے اسلام کی, ہمارے قبول حق کی تاریخ بس اتنی ہے کہ ہمارے کان میں کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے, اتنی ہے کہ ہمارے کان میں ایک آواز پڑی ایک منادی حق کی, انعام لوگ رب دیکھو رب پر ایمان لاؤ, آمنا ہم ایمان لیا. تو یہ نوجوان جو تھے میں نے کہا کہ ان کے پاؤں میں وہ بیڑیاں نہیں پڑی تھی جو بہت پرانی نسلوں کے پاؤں پڑی رہتی ہیں, ہم انہوں گرب دیں, اور اس میں جو بغیر کسی فصل کے کہا گیا ان کی جتنا عام لوگ رب دیں استعمال ہوتا ہے تو ان کو دیر نہیں لگی ایمان لانے میں, ان لوگوں کی جتنا عام لوگ رب دیں مجھنا مدا اور اب اپنا حال آخر ہوئی. اب مشکلات کے پہاڑ سامنے آئے, اب وہ وادیاں آئیں جو دعوت کے میدان میں آتی ہیں, اور وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وادی پرخار اور ایک وادی گلزار. وادی پرخار تو یہ ہے کہ راستے میں کانٹے بچھے ہوں اور انگارے بچھے ہوں, اور وادی گلزار یہ ہے ترغیبات, چانسز, موقع, ترقی کرنے کے مواقع, انعامات, بڑی بڑی آسانیاں, بڑے بڑے عہدے, یہ وادی گلزار ہے. کبھی وادی پرخار مشکل ہوتی ہے, کبھی وادی گلزار. لیکن بہت سے تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ وادی گلزار وادی پرخار سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. یہ ترغیبات جو ہیں, یہ ترغیبات کے مقابلے میں, تعزیرات کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ امام احمد بن حنبل کو ایک منزل وہ پیش آئی جب معتصم نے ان کو مجبور کرنا چاہا, ان کو آمادہ کیا کہ وہ خرق قرآن کے عقیدے پر اپنی وہ ساتھ کر دیں, اپنے بھی دستخط کر دیں. انہوں نے انکار کیا تو معتصم نے ان کو ڈرایا دھمکایا, جب وہ نہیں مانے تو پھر جلاد دربار کیا. اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابو عبداللہ احمد, تم اگر میری بات مان لو گے تو اپنے بیٹے ولیعت پر اشارہ کیا کہ اسی طرح میرے محبوب ہو گئے اور اس جگہ بیٹھو گے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, کتاب و سنت سے کوئی دلیل لائیے تو میں اس کو مانوں. اور دل گیا محتسم اور اس نے جلدات کو حکم دیا اور اس نے ایک کوڑا مارا پوری طاقت کے ساتھ. امام نے پھر کہا ہے تو نہیں بشے کتاب اللہ سنت رسول ابھی, ہر کوڑے کو یہ کہتے تھے. اور جلدات کہتا ہے کہ واللہ اگر وہ کوڑا ہاتھی میں پڑتا تو وہ کنار مار کر کے بھاگتا, لیکن وہ برابر کوڑے کھاتے رہے اور وہ جھکے نہیں. اس کے بعد پھر وہ دوسرا دور آیا جب محتسم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائی متوکل بیٹھا اس کی جگہ پر خلیفہ ہوا, تو اس نے صبح منوا میں امام کو طلب کیا, بلایا, بڑی خاطر مدارات کی. خاصۂ شاہی دونوں وقت آتا تھا, امام اپنے ساتھ کچھ گاجرہ لے گئے تھے جو ستو کو اس طرح کی چیزیں وہی کھاتے تھے اور ہاتھ نہیں لگاتے تھے. بعد پھر متوکل نے توڑے چکیوں کے توڑے بھیجنے شروع کیے تو ان کے شاگردے کہتے ہیں, والد صاحب یہ کہتے تھے, ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ معتصم کے توڑوں سے زیادہ متوکل کے توڑے میرے لیے, توڑوں سے زیادہ توڑے میرے لیے امتحان کا سبب ہے. یہ واقعات حکومتیں یہ بھی کرتی ہیں, وہ بھی کرتی ہیں. کبھی وہ اگر سمجھتی ہیں کہ یہ توڑوں سے دب جائے گا تو توڑے دکھاتی ہیں, اگر معلوم ہوتا ہے کوڑے سے نہیں دبے گا توڑے سے دبے گا, توڑے کے بوجھ کے نیچے دبے گا تو توڑے پیش کرتی. تو ان لوگوں کے تو نام درد نہیں وزر نام ہوگا اور اب اپنا حالات دور نہیں اسی منزل آئی کہ جب مشکلات ان کے سامنے آئیں تو بت پرست حکومت نے یہ کہا ان کے والدین اس پر دھمکایا. یہ بھی بڑی منزل ہوتی ہے, آپ لوگ پڑھ میں ایک منزل سے گزرے یا نہیں گزرے, اگر گزرے تو قابل مبارکباد, اور اگر گزرے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. منزل بڑی سخت ہوتی ہے, بال مرتبہ آدمی اس طرح نہیں جھکتا لیکن ماں باپ کے اصرار سے جھک جاتا ہے. تو پہلے تو والدین کو جو دربار سے متعلق تھے, ملازم تھے, بڑے عہدوں پر قائد تھے, ان سے کہا کہ اپنے لڑکوں کو سمجھاؤ, ان نادانوں کو سمجھاؤ کہ تمہارے کس کے پھیر میں آ گئے ہیں یہ لڑکے, کس چکر میں آ گئے, ان کو سمجھاؤ, ہماری بات مانیں, اپنا مستقبل بنائیں اور ان تیاری کریں اور اس کے بعد عہدہ لیں. اب تمہارے بعد کون آخر ہوگا, تمہاری تو بیٹے ہوں گے. جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر انہوں نے دھمکانا شروع کیا اور پٹوایا ان کو اور ان کا پیچھا کیا. تو اس وقت پھر اللہ کی مدد کی ضرورت تھی کہ ربنا آلات روح دی, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, یعنی ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا, باندھ دیا. لیکن جب کوئی چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے تو ہوا کے دھوکے سے اڑ جاتی ہے, کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو تو پھر وہ قائم رہتی ہے. تو وہ ہم نے ان کے دلوں کو باندھ رکھا کہ وہ ادھر ادھر ہلنے جلنے اور بولنے نہ پائیں. اور اب اپنا آلات شروع ہوئی اس قاموں کا قالو ربنا رب السماوات والارض, جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے, بلکہ ان کے اندر ایک عزم پیدا ہوا, ایک اعلان کیا انہوں نے کہ قاموں کا قالو ربنا رب السماوات والارض, ہمارا پروردگار وہ جو آسمان و زمین کا پروردگار, لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا اذا شططا, ہم اس کے سوا کسی الہ کی کسی معبود کی ہم پرستش نہیں کریں گے, لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے ایسا کہا اپنی زبان سے نکالا تو بہت بیجا بات ہوگی, بڑی خلاف واقعہ بات ہوگی. لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی الہ, یہ ہماری قوم اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ معلوم ہوتے ہیں, بڑے سنجیدہ لوگ معلوم ہوتے ہیں، باوقار ہیں، تجربے کار ہیں. ہارون آئے قوم اتخذوا من دونی آلہ، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم سلطان بین فمن اظلم من قضاء اللہ کذبا، اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور کون ہے اس شخص ظالم جس نے اللہ کا جھوٹ باندھا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے سے دیکھا کہ تین آیتیں پڑھی ہیں، ان کی تشریح کی ہے. اس میں سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آمنوا بربہم، پہلے تو ایمان مستحکم ہونا چاہیے، بہت بصیرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ بھی اور بصیرت کے ساتھ بھی ہمارا ایمان اللہ پر، اس کی ذات و صفات پر مستحکم ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے. ہمیں اللہ وجل بصیرہ اگر ہم طالب علم ہیں تو علمی انداز میں بھی، اور ہم عامی مسلمان ہیں تو بھی پورے قلب و دماغ کے اطمینان کے ساتھ ہمارا ایمان خدا پر قائم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نام خدا اس سب کچھ میں ہدایت سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے جہاں سے ہدایت کا پیغام ہوتا ہے، یعنی کتاب و سنت، اسوہ رسول، حالات صحابہ اور مجاہدین اسلام کے واقعات، ان سے ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے. اس طریقے سے کہ بجلی بیٹری چارج کی جاتی ہے، سیل جب ختم ہو جاتے ہیں تو سیل بھرے جاتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے سیل نئے نئے سیل حاصل کرنے چاہیے اور بھرنے چاہیے. یہ ہم اور آپ جو اس مادی دنیا میں پھرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسے اساتذہ سے بھی پڑھتے ہیں جن کو خود بھی پورے طور پر یقین حاصل نہیں ہوتا اسلام کے حقائق پر، دینی اور آسمانی حقائق پر، غیبی حقائق پر، ان سے ہم پڑھتے ہیں. پھر یہ ہمارا دور جو ہے یہ ایسی چیز سے بھرا ہوا ہے، قدم قدم پر ہم کو خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ملتی ہیں اور ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے گزرنا پڑتا ہے. ہر چیز خود فراموشی اور خدا فراموشی پیدا کرنے والی ہے. ٹیلی ویژن کو دیکھیے تو، ریڈیو کو سنیے تو، اخبارات دیکھیے، لٹریچر دیکھیے، یہاں تک وہ خالص ادب جو ہے جس کو بہت پاک اور معصوم ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ بھی غیر جانبدار نہیں رہا، وہ بالکل جانبداری کرتا ہے، وہ ایجنٹ بنا ہوا ہے، بہت ہی سستا ایجنٹ بنا ہوا ہے مغربی اخبار کا، مغربی اخبار کا. اس کو جو چاہے خرید لے، وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو حضور کے لیے اس ادب کو استعمال کریں، آپ چاہیں ہمارا ادب جو ہے وہ اس وقت وہ مشاتا بنا ہوا ہے یا معصیت کا اور سفلی خواہشات کا اور پست اخلاق کا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے چاروں طرف دریا کی طرح موزن ہیں، ہمیں دریا میں ہم کو ڈال دیا گیا ہے. حالات زمانے کے حالات میں، ہمارے نظام تعلیم نے، ہمارے نظام اجتماعی نے ہم کو اس دریا کے حوالے کر دیا ہے. اور پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ بازی گوری کے دامن پر مطلب ہوشیار پائے، درمیانے کا دریا تخت بندم کر گئی، بازی گوری کے دامن پر مطلب ہوشیار باز باندھ کر کے مشکیں کس کے اور گھرابی میں پھینک دیا اور کہا خبردار بیٹا، جب دامن تر نہ ہونے پائے، دامن کیسے تر نہ ہوگا، ہم تو سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں اس غلاظت کی، اس ندی میں غلاظت کی چشمے میں ہم سب کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے. تو اب اس میں ضرورت ہے کہ خدا پر ہم عمل کریں کہ ہم اس کے مقابلے میں اپنے دل میں نور ایمان پیدا کریں، ایمان کا چراغ روشن کریں اور وہ حرارت و محبت پیدا کریں اپنے دلوں میں، وہ قوت مقابلہ، ریزسٹنس کی وہ طاقت جو ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں جس سے ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم ان چیزوں کا مقابلہ خالی ڈسپلن سے، خالی ڈرل سے، خالی نظام جماعت سے، خالی ضابطۂ اخلاق سے نہیں کر سکتے. یہ میں آپ تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ زمانہ اتنا جابر واقع ہوا ہے اور زمانے کے تقاضے اتنے قاہر ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں ایمان کی طاقت نہ ہو اور وہ نمونے آپ کے سامنے نہ ہو جو سیرت کے اندر ہیں، جو غیر بن آسم کے مکان میں جو نوجوان جمع ہوتے تھے ان پر جو کچھ گزرتی تھی وہ آپ کے سامنے نہ ہو کہ ایک پتھر، گرم پتھر اوپر رکھا گیا، ایک نیچے رکھا گیا اور بلال کو دونوں کے درمیان یہ تفصیلی ریت پر لٹایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب بھی تو ہمارا جو کرنا شرک ہے
شعار ہے اس زبان کے نکالو اور وہ کہتا ہے احد احد میں تو نہیں کہوں گا میں تو آد آد کہوں گا آج مسجد الرحما ہے کہ جن کے جسم پر وہ زمانے کے لحاظ سے 200 روپے کی پوشاک ہوتی تھی اب بھی 200 روپے کی پوشاک اگر کسی نوجوان کے کرو تو بڑی چیز سمجھی جاتی ہے وہ عرب کے وہ محدود تمدن میں مکے کی محدود سوسائٹی میں وہ نوجوان آئیڈیل نوجوان تھا نوجوانوں کے لیے کہ اور آگے پیچھے غلام ہوتے تھے اور گھر کا بڑا ناز پروردہ لیکن جس وقت رسول اللہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ایمان لائے اس وقت سے وہ ان کے احساسات بدل گئے اب وہی جسم نازک جس پر کہ 100 درہم کی 100 دینار کی قبا ہوتی تھی اس میں قبا کو کرتے کو اٹکانے کے لیے گریبان کو کم کرنے کے لیے وہی بٹن نہیں تھے وہ بگول ہمارے اسی پل کے جسم پر ڈال دو سب چھپا دو اور پاؤں پر جہاز ڈال دو یہ واقعات ہمارے سامنے سے گزرے تو ہماری نمازیں درست ہوں ہم نمازوں میں وہ طاقت پیدا کرنا چاہیں اس لیے کہ وہ طاقت نمازوں سے پیدا ہوتی ہے دعا سے پیدا ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پیدا ہوتی ہے مسجدوں سے مانوس ہونے سے پیدا ہوتی ہے بندگان خدا کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسلح معافیت سے ہم مقابلہ کریں جس کو یورپ و امریکہ نے اپنے بہترین اسلحہ سے مسلح کر رکھا ہے جس کی ہر چیز اتنی جلد والے والی ہے کہ بڑے بڑے شیروں کے پاؤں پڑ جائیں ہم اس کا مقابلہ محض اپنے تنظیم سے محض اپنے ذات سے اخلاق سے نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمارے اندر ایک ایمانی طاقت ہونی چاہیے تعلق معاللہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو ایک سجدہ کرنے سے آدمی کو ہر تقریب مسلط حاصل ہو جائے وہ کہے کہ بس مجھے ایک سجدہ نصیب ہو جائے تو سب سے جس ضرور زمین کانپ جاتی ہے اسی کو آج ترستے ہیں ان گھروں میں کانپ وہ سجدہ جس ضرور زمین کانپ جائے اور وہ زمین کانپے نہ کانپے اپنا کلیجہ تو کانپ جائے اپنا دل تو کانپ جائے اپنی آنکھیں تو اشکار ہو جائیں تو جب یہ سجدہ آپ کو نصیب ہوگا آپ اس معاملے کا مقابلہ کر سکتے آپ میری بات یاد رکھیے کہ جو زمانہ گزر چکا ابھی جو دور گزرا وہ اور خدائی بہتر جانتا ہے علیم و قدیر کیا کون سا دور آنے والا ہے اور کون سی مسجد کی بات پیش آئے گی اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر کی طاقت درکار ہے اوپر کی طاقت اتنی مفید نہیں آپ کے اندر وہ طاقت ہو اللہ پر اتنا اعتماد ہو خدا کے نام خدا سے کے نام سے خدا سے ایسی محبت ہو اس کے رسول سے ایسی محبت ہو اس کی سنتوں کا ایسا اہتمام ہو اور اس حضرت ہو آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی کہ آپ چاہے کتنی ہی کوتاہیاں آپ سے ہوں اور سخت کوتاہیاں ہوتی ہیں میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اپنی کوتاہیوں اور کوتاہی سمجھیں ان پر اصرار نہ کریں ان کو ان کے لیے دلیلیں نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ بھائی آئیڈیل تو وہی ہے رسوا تو وہی ہے کرنا تو ہم تو وہی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور یہ کوتاہیاں بھی معاف فرمائے گا تو اس کے لیے بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی نازک دور ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا اس میں اگر ہم نے اس کے تقاضے پورے کیے اور دین کے تقاضے پورے کیے اور اسلام کے جھنڈے کو ہم نے سنگو نہیں ہونے دیا تو آپ کو جو اس دنیا میں ملے گا وہ تو خیر ملے گا دھیان ملے گا لیکن آخرت میں جو ملے گا اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے اور یہ بڑی سائن علامت ہے کہ نوجوانوں میں ایک نئی تحریک پیدا ہو رہی ہے اور یہ بات میری کفافی نہیں ہے کفافی ہوتی تو مقامی ہوتی میں اس وقت لاہور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کراچی میں نے دیکھا قاہرہ کے نوجوانوں میں خاص طور یونیورسٹی وہاں کے کیرو یونیورسٹی کے اور وہاں کے انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج وغیرہ کے طلبا میں جو جذبہ اور روح ہے وہ افسوس کی بات ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کہ اظہر کے طلبا بھی نہیں ہے جامع اظہر جو خارج دین جذبہ ہے اس کے طلبا میں وہ جذبہ نہیں ہے جو کیرو یونیورسٹی اور وہاں کے کالجوں کے نوجوانوں میں شام کے نوجوانوں بالخصوص وہاں لڑکیوں میں نوجوان لڑکیوں میں جو کالجیں پڑھتی ہیں خدا جانے کہاں سے حکومت بھی حیران ہے اپنے ذرائع سے بھی نہیں معلوم کر سکتی کہ کس نے ان کے کان میں پھونک دیا ہے کہاں سے یہ بات آ گئی ہے کہ کھل کر اسلام کی حمایت اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی برداشت کرنے کی وہاں لڑکیوں نے اصرار کیا کہ ہم نقاب کے ساتھ ہم پردے کے ساتھ شرعی لباس کے ساتھ ہم پڑھیں گے اگر آپ کو منظور ہے تو ہم داخلہ لیتے ہیں ورنہ نہیں لیں گے میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج اور دوسرے جو کالج ہیں ان سب میں لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک نئی لہر آ گئی ہے. تو یہ میں اتفاقی بات نہیں ہے, پاکستان کے مخصوص حالات میں نوجوانوں میں ایک رد عمل پیدا کیا ہے تو خدا سے منظور, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو کچھ منظور ہے اور اس پردے کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے. ورنہ یونیورسٹی کے نوجوانوں میں جیسا اس وقت ہمارے سامنے منظر ہے, یہ ایک نئی تحریک, ایک نیا جذبہ, ایک نیا جوش پیدا نہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو جب ہماری مسلم قوموں پر اور ہمارے اسلامی ممالک پر رحم آیا ہے اور یہ جو ابھی تک ان ملکوں اور قوموں کی قسمتوں کے ساتھ لوگ کھیلتے رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں رہنمائی آئے اور وہ مسلمان نوجوان سامنے آئے اور وہ جمعہ میں کار ان کے ہاتھ میں آئے کہ جو ان نمکی کے گنام ہو جو اپنی اسلام کا انصاف ہو. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ سے دو تین باتیں اس سلسلے میں مشورہ کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے یاد کیا اپنی اس محفل میں اور آپ نے اختیار ظاہر کیا, تو میں صرف داد دینے پر دفاع نہیں کرنا چاہتا. میں اس وقت اپنے محدود تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں بھی یاد کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کردار سازی, سیرت سازی کی کوشش کریں پوری, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری تمام دینی دعوتوں میں جو سب سے بڑا نقشہ ہے وہ یہ کہ سیرت کی تشکیل نہیں ہوتی, سیرت کی تعمیر نہیں ہوتی اور کسی مرحلے پر تو گزار دیتے ہیں نوجوان, اگلے مرحلے پر جا کر پست ہو جاتے ہیں. اگر سیرت کی تعمیر پوری ہو جائے کتاب و سنت اسوہ رسول کے ماتحت تو پھر اس میں پائے ثبات ملوث نہیں آتی. ایک بات تو یہ ہے کہ سیرت سازی کوشش کیجیے اور اپنی فکر کیجیے. اس زمانے کا ایک عیب یہ ہے کہ دوسروں کی فکر زیادہ اپنی فکر کم ہوتی ہے, تو یہ ہمارے اجتماعی فلسفے اجتماعیات میں اور علوم عمرانیہ نے اور سیاسیات نے ایک ذہن پیدا کیا ہے کہ آدمی کی نظر اور اس کا محاسبہ دوسروں پر ہوتا ہے. یہ فلاں پارٹی یوں کر رہی ہے, فلاں طبقہ یوں کر رہا ہے, فلاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے اور اس سے فرصتی نہیں ملتی کہ آدمی اپنی طرف توجہ کرے کہ ہم نے کیا نتائج. آپ اس مرض سے بچیے, میرا خیال ہے امید ہے کہ آپ اس سے محفوظ ہوں گے, لیکن پھر کہتا ہوں احتیاطاً کہ آپ اس کی طرف توجہ رکھیے تو دوسروں کے فکر میں وہ کہتے ہیں دوسروں کی دوسروں کے مال کی حفاظت کر کے گٹری کروا دینا بعض لوگ ہیں کہ وہ دیکھیے آپ نے جوتا آپ نے کہاں رکھا, ذرا سے یہ دیکھیے گا, ذرا خیال کیجیے گا مسجد ہے یہاں اور معلومات کی دیر میں اپنے جوتا چلا گیا, اپنے ہی مال چلا گیا, ایسا نہ کیجیے گا, اپنے مال کی بھی حفاظت کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ منفی اس کا مثبت حصے سے بڑھنے نہ پائے, تناسب ہے دونوں چیزوں میں منفی اور مثبت, یعنی آپ کے ذہن میں نفی زیادہ تر کہ فلاں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ہے, تنقید زیادہ آپ کا ذہن مزاج یہ نہ بن جائے کہ ہر چیز کو آپ نافذانہ دیکھیں, بلکہ قدردانی بھی کیجیے, اعتراف بھی کیجیے اور استفادے کی کوشش کیجیے اور ہر طبقے سے جہاں آپ دین پائیے ایمان پائیے جہاں جس مجلس میں بیٹھنے سے آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ کچھ ایمان بڑھتا ہے کم سے کم, اور پورا دین ان مجموعہ دین وہ اگر نہیں تو کم سے کم ان کے پاس بیٹھ کر کچھ نمازوں کی توجہ ہوتی ہے, تو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, بالکل بہت غنیمت سمجھیے تو نعمت سمجھیے. اور یہ نہ کہیے کہ پورے دین کو تو انہوں نے سمجھا نہیں ہے, پورے دین کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے تو ان کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے, لیکن نماز بہت بڑی چیز ہے, آپ کو نماز پڑھنا آ جائے آپ کو روزے رکھنے آ جائیں یہ معمولی بات نہیں ہے اور اسی سے پوری زندگی ڈھلتی ہے اسی ساتھی میں. تو دوسری بات یہ ہے, تیسری بات یہ کہ مطالعہ آپ رسی بھی کیجیے اور امیر بھی, آپ کو مطالعے میں وسعت بھی ہونی چاہیے اور عمق بھی ہونا چاہیے, آپ اسلام کے جو اصل سرچشمے ہیں ان سے واقفیت کوشش کیجیے. میں تو کہوں گا عربی زبان کا شوق آپ میں ہونا چاہیے کہ بغیر عربی زبان براہ راست عربی زبان کی واقفیت سے ہم تو کتاب نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات کس درجے کی. ایک چیز تو یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا لٹریچر پڑھیں جس میں کوئی ضلالت نہ ہو, کوئی گمراہی کی بات نہ ہو, کوئی زیر کجی نہ ہو, کوئی کسی غلط عقیدے کی تنقید نہ ہو, تو سب پڑھیں. کسی ایک لٹریچر پر انحصار رکھنا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ماڈل آپ کے سامنے آ رہا ہے اور ایک ماڈل جو مکمل ہے وہ صرف رسول اللہ کا ماڈل ہے, کسی انسان کا ماڈل ایسا نہیں ہے کہ سب سے مستغنی کرے، نہ امام غزالی کا، نہ شیخ الاسلام تیمیہ کا، نہ امام رازی کا، نہ کسی کا. تو تابعی گنا چلا سر، اس زمانے میں بھی کوئی شخص بھی ہو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ آخری ماڈل ہے، اس کے بعد پھر کسی چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کسی بھی لٹریچر پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ تنگ نظری کم سے کم آپ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں میں اور یونیورسٹی کے تعلیموں میں جن کا ذہن سائنٹیفک بن جاتا ہے، جن کا ذہن حقیقت پسند بن جاتا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس ادارے کی، جس جماعت کی کوئی کتاب کام کی ہو، مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی اور کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جب داخل ہوا تو میں نے اپنی کتابوں کے متعدد کتابیں دیکھی ہیں، وہاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، جب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ پڑھتے ہیں اور آپ کے مطالعے میں تنوع ہے، ورائٹی ہے، تو میں تو اور چاہتا ہوں کہ بات آگے بڑھے. قدیم و جدید جو چیز مفید ہو تو آپ پڑھیں، اور اس سے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ ہر پھول پر بیٹھتی ہے اور وہ اس سے اس کا کیڑا، اس کا جو جوہر ہے وہ لے لیتی ہے، پھر اس کو شہد بنا کر کے پیش کرتی ہے. یہ ہمارے بہت سے ہندوستان میں، ہندوستان سے زیادہ واقف ہو، ہندوستان کے بہت سے نوجوانوں میں جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. میں کسی جماعت، خاص جماعت کا نشان نہیں کرتا، بلکہ میں بغیر کسی اس کے کہہ دوں تحفظ کے، ریزرویشن کے، کہ تبلیغی جماعت بھی اور مسلکوں کی جماعتیں بھی ایسی ہیں کہ جو ایک ہی طرح کے لٹریچر پڑھتی ہیں. اور میرا ہمیشہ یہ ذوق رہا اور میں کہتا بھی رہا کہ کتابیں تنوع ہونا چاہیے اور جو چیز اچھی ہو تو دیکھنا چاہیے، البتہ اپنے ذہن میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ درجے کو پہچان سکے اور اس کے اثرات نتائج کو بھی سمجھ سکے. لیکن یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کو زیادہ وسیع نظر اور وسیع قلب ہونا چاہیے. جو چیز مثلا آپ اگر فرض کیجیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کے بارے میں کچھ کمزوری ہے، کچھ مسائل سے واقف نہیں، تو وہ چیزیں پڑھی نہیں، اس سے بنیادی مسائل آتے ہیں، مجھے کتنی جو معلوم ہوا تھوڑا تجاوزی صاحب ہمارے بزرگ دوست ہیں، کل ان کا پروگرام تھا اور کئی دوسرے بھی تھا، نماز وغیرہ کے طریقے سے مسائل کی چیزیں ہیں یہ کتاب جواب دیں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت ہے، یہ اہمیت ہوئی ایسے ہی مثلاً تاریخ اسلام پر یا اسلام مثلاً یہی آتا ہے اربا ہیں، نماز عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ان سب جو چیزیں آپ کو ان لوگوں کی جو صحیح ترجمانی کرتے ہیں کتاب سنت کی ملیں، تو اس میں آپ کو کوئی جماعتی ادبیت میں حائل نہیں ہوئی. یہ باتیں میں پورے خلوص کے ساتھ آپ سے کہی ہیں اور میرا خود یہاں حاضر ہونا اور آپ کو دیکھ کر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا جگہ ہے اور مجھے آپ سے کتنا تعلق ہے. آپ آخر نہیں، آپ تو بہرحال ایک ہی جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن کسی اسلامی ملک میں، جیسے کہ امریکہ میں بھی جب نوجوانوں کو دیکھتا تھا، ان کے نوجوانوں سے خلاف کا اتفاق ہوا ہے نیٹو وغیرہ کے کام کرتے ہوئے، تو میں اس وقت اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکتا تھا. لیکن بہرحال میں تعریف تھوڑی ہے، جانتا ہوں کہ اگر کچھ کریں گے تو نوجوان ہی کریں گے، کہ عمارت انہیں پر قائم ہوگی، پہلے بھی ہوئی ہے اب بھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا سب یاد آتا ہے کہ مرتبہ صحیح جلی مقدس صحابی ایک جگہ جمع تھے، تو حضرت عمر وقت معلوم ہوتا ہے کچھ ایسا اچھا وقت تھا، تو فرمایا کہ صحیح حسرت اپنی ماں کی مراد آج مانگے، اللہ سے دعا کرے. تو ان میں سے کسی صحابی نے کہا کہ ہمارے پاس، میرے پاس اتنا سونا ہو، میرا خدا میں خرچ کروں. کسی نے کہا کہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق ہو. حضرت عمر کی باری آئی، ان کا میری مومنی آپ کی کیا دعا ہے پسندیدہ منتخب کرو. کہا بھائی میرا تو بھی چاہتا ہے کہ گھر، یہ گھر سارا خالد اور ابو عبیدہ اور فلا فلا سے بھرا ہوا ہو، میں ایک ایک کو ایک مہاج پر بھیجوں اور دنیا میں اسلام پھیلاؤں. تو اس کی امید کی جا سکتی ہے. تو آپ ہی جیسے نوجوانوں سے میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سے شکریہ کہ مجھے آپ کے پاس آنے اور آپ سے خطاب کرنے اور اس کی صورتیں ایک وقت میں ایک جگہ دیکھنے کا یہ مسرت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور نظر بد سے کا لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں. نظر بد کا بہت وسیع مفہوم ہے. آپ کو اپنی نظر بد سے بھی بچائے اور دوسروں کی نظر بد سے بھی بچائے. اور آپ کی صلاحیتوں کو بہترین مصرف کرے. مسئلہ آپ یہی ہے, صلاحیت جو خدادات چیز ہے, جو ٹیلنٹ ہے, جو جوہر ذاتی ہے, وہ کہاں تک ہو. یہ ہے, آپ ایک یونیورسٹی میں جا کر, ایک شعبے میں جا کر آپ بڑی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہتر سے بہتر مصرف جو ہو سکتا ہے آپ کی صلاحیتوں کا, خدا کے لیے آپ کی صلاحیتیں اور مصرف کر سکتا ہوں.
دینی علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونک کیسٹ سیریز, دکان نمبر 7 اور 9, شباب مارکیٹ, ندوہ روڈ, لکھنؤ.